بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کے حالات اور شام کے صدر بشار اسد کی قوم کے نام تقریر اور خطاب، اور ملک کو بحران سے نکالنے کے تعلق سے ان کا پیش کردہ منصوبہ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا ناظرین، آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دو روز قبل شام کے صدر بشار اسد نے دمشق یونیورسٹی میں قوم کے نام خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے تعلق سے سہ مرحلے پر مشتمل ایک امن فارمولہ اور منصوبہ پیش کیا، جس کی خود شام کے اندر وہ مخالف گروہ جو واضح طور پر مسلح ہتھیار اپنے ہاتھوں میں نہیں لیے ہوئے لیکن شام کی حکومت کے مخالف ہیں، انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ ہم شام کے بحران کو پورا امن طریقے سے حل کیے جانے کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن شام کے اندر جو مسلح گروہ ہیں یا جو دہشت گرد ہیں، جن کی امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے ملکوں کی طرف سے حمایت ہو رہی ہے، ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اس امن منصوبے کا خیر مقدم نہیں کیا گیا بلکہ ان کی طرف سے دہشت گردانہ کاروائیاں جاری ہیں، اور اس سلسلے میں نہ تو ان کا کوئی بیان آیا ہے اور نہ کسی طرح کا رد عمل۔ ہاں، ان کے آقاؤں نے ایک بار پھر صدر بشار اسد کے امن اور صلح سے متعلق اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر بشار اسد کے اس امن فارمولے اور منصوبے اور اس کے محرکات اور اس کے پہلوؤں اور اس کے مثبت نکات کا ہم جائزہ لیں گے اپنے معزز مہمانوں سے مختلف سوالات کے دوران، مگر اس مرحلے پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
شام کے صدر بشار اسد نے گزشتہ دنوں ٹیلی ویژن پر آ کے قوم سے رسمی خطاب کیا اور ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے تین مرحلہ تجاویز پیش کی۔ امریکہ، برطانیہ اور ان کے علاقائی اتحادیوں نے صدر اسد کی امن تجاویز کو مسترد کر دیا، جبکہ روس، چین اور ایران ایسے تمام ممالک نے جو شام کے بحران کو غیر ملکی فوجی مداخلت کے بغیر پرم سفارتکاری اور شامی عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیے جانے کے خواہاں ہیں، اس سے مرحلہ تجاویز کی حمایت کی ہے۔ صدر اسد کی سہ مرحلہ تجاویز میں جنگ بندی، قومی حکومت کی تشکیل، نئے آئین کی تدوین اور آزادانہ پارلیمانی انتخابات کرانا شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی سہ مرحلہ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں مغربی ممالک دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت فوری طور پر بند کر دیں، اس کے مقابلے میں فوج بھی اپنی کارروائیاں روک دے گی۔ دوسرے مرحلے میں ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں، نیا آئین تدوین کیا جائے اور اس پر عوام سے رائے لی جائے، اور تیسرے مرحلے میں آزادانہ پارلیمانی انتخابات کرائے جائیں۔ صدر اسد کی تجاویز کے مطابق یہ سارا عمل عالمی مبصرین اور بین الاقوامی اداروں کی نگرانی میں انجام پائے گا۔ صدر اسد کا کہنا تھا کہ ہم نے بحران کے حل کے لیے ہر سیاسی تجویز کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، لیکن ہم مغرب کی کٹ پتلیوں اور اس سے ڈکٹیشن لینے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ صدر اسد نے تحریک مزاحمت کے بارے میں اپنے ملک کے موقف کے کمزور پڑ جانے کے پروپیگنڈے پر خط تنسیق کھینچ دی اور ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم تحریک مزاحمت کے حامی تھے اور باقی رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اصولوں سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات نے ہمارے موقف کو کمزور کر دیا ہے اور ہم جولان سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ وہم کا شکار ہے۔ ہم مزاحمتی سوچ سے باہر نہیں آئیں گے اور جولان کی بلندیاں ایک دن شام کو واپس مل جائیں گی۔ اکثر سیاسی مبصرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ صدر اسد کی تجاویز بہت جامع ہیں اور ان میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کا ان کے مسلح اور غیر مسلح مخالفین اور ان کے غیر ملکی حامی اب تک مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا امریکہ اور مغربی ملکوں نیز ان کے علاقائی اتحادیوں کی جانب سے ان تجاویز کا خیر مقدم نہ کیا جانا انتہائی معنی خیز ہے۔ بہرحال صدر اسد کی تقریر نے مسلح مخالفین اور ان کے حامیوں کو یقیناً مایوس کر دیا ہے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ گزشتہ 22 ماہ کے دوران صدر اسد کے حوصلے پست اور مملکت اور حکومت پر ان کی گرفت کمزور ہو گئی ہے۔ روزنامہ القدس العربی کے چیف ایڈیٹر کے بقول صدر اسد کی تقریر ان کے مخالفین کے لیے مایوس کن تھی، کیونکہ ان کی یہ تقریر کسی مفرور شخص کی نہیں تھی جو کسی خفیہ مقام، کسی پناہ گاہ سے اور یا کسی اور جگہ سے تقریر کر رہا ہو، بلکہ شام میں بحران کے آغاز کے بعد یہ ان کی سب سے سخت اور فصیح بلیغ تقریر تھی۔
جی ہاں، مبسین کا کہنا ہے کہ شام کے صدر بشار اسد کی تقریر کسی بزدل، مفرور یا سادے لفظوں کسی بھگوڑے صدر کی تقریر نہیں، بلکہ ایک طاقتور، ایک معزز اور مقتدر ملک مقتدر صدر کی تقریر تھی، جو انہوں نے پہلے سے طے شدہ اعلان کے مطابق دمشق یونیورسٹی میں قوم سے کے نام خطاب کی، اور اس میں جس طرح سے ان کا لب و لہجہ تھا، جس طرح سے ان کے لہجے میں قوت پائی جا رہی تھی، جس طرح سے ان کے لہجے میں ٹھہراؤ دیکھا جا رہا تھا، اور آج کی اصطلاح میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے بات صاف ظاہر تھی کہ وہ اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب میر طاہر صاحب کو، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر جناب قیصر امام صاحب۔ ان تینوں معزز مہمانوں سے گفتگو ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود اسٹوڈیو میں مہمان جناب میر طاہر صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
بنام خدا، من هم خدمت شما و بینندگان عزیز
آپ کی خدمت میں اور اس پروگرام کے ناظرین کی خدمت میں
جناب میر طاہر صاحب، بشار اسد نے، شام کے صدر نے اپنے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تین مراحل پر مشتمل تجاویز پیش کی، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ان کی تجاویز کیا کیا ہیں۔ پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کی اس تجاویز کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور کیا ان کا یہ امن فارمولہ عملاً قابل نفاذ ہے، اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمون گونه که شما فرمودید با گذشت
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 21 ماہ شام کے بحران کو گزر رہے ہیں، اور یہ ایک مغرب کی حمایت کے بعد یہ ایک داخلی بحران میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے کئی تجاویز سامنے آ چکی ہیں امن کی، لیکن اب ہمارے سامنے ایک ایسی تجاویز ہیں کہ جو خود اس ملک کے صدر بشار اسد نے پیش کی ہیں، اور یہ چند مرحلہ تجویز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت پسندانہ تجویز ہے، اور اگر لڑائی میں الجھے ہوئے تمام فریق مغرب اور اس کے دہشت گردوں کے حامی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعا حقیقت کو محسوس کریں، تو یہ ایک بہت ہی مناسب تجویز ہے جو جس کے ذریعے لڑائی اور جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے شام میں، اور یہ واقعا ان تجاویز میں انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسلح دہشت گردوں کی بیرونی حمایت جو ہے وہ بند کی جائے، اور واقعا مسلح گروپ جو ہیں وہ لڑائی کا سلسلہ بند کر دیں، اور دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ شام میں بے گھر ہونے والے لوگ جو ہیں وہ شام واپس آ جائیں۔ دوسرے مرحلے میں شام کی حکومت جو ہے وہ جنگ اور کارروائیوں کا سلسلہ فوج بند کر دے گی، اور ایک کانفرنس بلائی جائے گی جس کے اندر حکومت کے مخالف اور حکومت کے حامی عناصر جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور ایک منشور قومی تیار کیا جائے گا، ایک قومی منشور تیار کیا جائے گا، اور جب یہ منشور جب تیار ہو جائے گا تو اسی منشور کو یا آئین کو ریفرنڈم کے لیے پیش کیا جائے گا عوام کے سامنے، اور جب یہ عوام اس منشور اور آئین کو منسوب کر دیں گے تو ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے گی، قومی حکومت یا عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی، اور یہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرائے گی، پارلیمانی انتخابات کرائے گی، اور پارلیمانی انتخابات کے بعد عبوری حکومت اقتدار منتخب نمائندوں کو عوام کے منتقل کر دے گی، اور یہ سیاسی عمل اس طرح سے مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کی معافی کا معاملہ ہے، اور عام معافی کا اعلان کیا جائے گا اور تمام سیاسی قیدیوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو جیلوں سے رہائی کا عمل انجام پائے گا. اور یہ باقر بہرحال یہ تجویز ایسی جو پیش کی گئی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد کر لیا جائے تو یہ واقعاً ایک مناسب تجویز ہے شام کے بحران کو ختم کرنے کے لیے.
ناظرین چلتے ہیں اب دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز طرز نگاہ شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب. جی
وعلیکم السلام.
شکیل شمسی صاحب یقیناً آپ نے شام کے صدر بشار اسد کی طرف سے جو امن فارمولہ یا تجاویز پیش کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا ہوگا, سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں خونریزی بند ہونی چاہیے, اس کے بعد ایک قومی حکومت, عبوری قومی حکومت کی تشکیل کے لیے مذاکرات ہوں, قومی حکومت تشکیل پائے, ملک کا نیا آئین تدوین کیا جائے, اس پر ریفرنڈم ہو, اور پھر جو عبوری قومی حکومت ہو اس کی زیر نگرانی آزادانہ اور منصفانہ پارلیمانی انتخابات کرا جائیں, اور پھر ملک اس کے جو حقیقی مالک ہیں یعنی عوام ان کے حوالے کیا جائیں. کیا اس طرح کی تجویز یا تجاویز میں کہیں کوئی نقص ہے جو امریکہ نے یہ کہہ کر یا اس کے اتحادیوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ تجاویز زمینی حقائق سے کافی پرے ہیں؟
دیکھیے میں عرض کروں, جس دن ان کی تقریر ہو رہی تھی میں نے وہ پوری لائیو تقریر دیکھی ہے, اور چونکہ اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا اور اس کو الجزیرہ نے بھی دکھایا اور بی بی سی نے بھی دکھایا, تو وہ بہت ایک جو کانفیڈنس لیول تھا, جو باڈی لینگویج تھی بشار الاسد کی, وہ سب سے زیادہ قابل ذکر تھی کہ باڈی لینگویج یہ بتاتی تھی کہ یہ شخص جو ہے پریشان نہیں حالات سے, بلکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ حالات وہاں کے بہتر ہو گئے. تو جہاں تک ان کی باڈی لینگویج کا سوال ہے وہ پہلے کانفیڈنس اس میں تھا, اور عوام کی اتنی بڑی تعداد وہ ان کے کانفیڈنس میں اضافہ کر رہی تھی. اس کے بعد جو انہیں نے تجاویز تینوں رکھی وہ تجاویز ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تجاویز غلط ہیں, اور کسی صدر مملکت کی طرف سے اس طریقے کی تجاویز آ بھی نہیں سکتی ہیں. جو اگر آپ قذافی کو دیکھیں کہ قذافی نے اپنے آخری دور میں اس طریقے کی تقریر کی نہیں کی, انہیں نے جو کچھ دینے کو کہا اور جس طریقے سے انہیں نے گفتگو کی اس سے یہ لگتا تھا کہ ان کو کانفیڈنس ہے, اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہاں پر آئینی عمل شروع ہوا, پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ ان کو بندوق کے سہارے سے, ان کو یہ امید ہے کہ بندوق سے وہ جیت سکیں گے اس جنگ کو. اور امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ بڑا زبردست رہا. وہ زبردست اس معنی میں کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تر فتنے کی جڑ امریکہ ہے, کیونکہ کیا حق پہنچتا ہے امریکہ کو اس کو ریجیکٹ کرنے کا؟ امریکہ کون سی پارٹی بن گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی وہاں پر باغی ہیں وہ سب امریکی اشارے پر کام کر رہے ہیں, اور انہی کے بہاف پر امریکہ نے یہ کہا کہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یا ان کے اتحادیوں نے کہا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ اس کے خلاف ہے, اور وہ جو چاہے گا وہی ہوگا سیریا میں, وہ جو چاہے گا وہی نتیجہ نکلے گا. ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ اب کوئی بات کوئی صدر مملکت کر نہیں سکتا جو بشار الاسد نے کر دی ہے, اور جو انہی نے باتیں کہہ دی ہیں, اور عبوری حکومت کے لیے بھی, قومی حکومت کے لیے بھی, ساری باتیں انہی نے کہہ دی ہیں سامنے, جس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس کانفیڈنس کے ساتھ انہی نے یہ باتیں کہی ہیں اس کا ایک میسج پوری دنیا میں بالکل الگ گیا, اور مجھے امید ہے کہ وہ شاید اندر سے اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ اس طریقے کا بیان دیا. اور جس طریقے کا عوام کا رد عمل تھا, جس طریقے سے ان کی تقریر سننے والوں بار بار کھڑے ہو جاتے تھے اور نعرے لگاتے تھے, اس کے علاوہ جب وہ تقریر ختم کر چکے جس طریقے سے عوام ان سے مضافیہ کرنے کے لیے دوڑے, اس سے بھی ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے وہ بشار الاسد کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے بہت کافی تھی, اور جو کچھ جو انہیں نے کہا وہ ان کے لہجے میں جھلک رہا تھا, اور بالکل حقیقت تھی کہ وہی اس کا حل بھی اس وقت, کوئی سیریا کا اور حل ہے نہیں اس کے علاوہ. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق کے ذریعے سے حل ہو جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر قیصر امام صاحب موجود ہیں, ممتاز طرز نگار اور عالمی امور کے ماہر. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
قیصر امام صاحب، آپ دیکھیں کہ جب ہم بشار اسد کی جو تجاویز ہیں ان کو، اور جو جنیوا سمجھوتا ہوا تھا جس میں خود امریکہ اور اقوام متحدہ کے اس وقت کے نمائندے کوفی عنان اور روس اور دیگر ممالک شریک تھے، تو وہ جو جنیوا سمجھوتا تھا اس کو جب سامنے رکھتے ہیں تو بہت سے اشتراکات اور قدر مشترک اس میں پائی جاتی ہیں، یہی کہ سب سے پہلے جنگ بندی ہو، خون خرابہ ختم ہو اور پھر سیاسی عمل کا آغاز ہو، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں صدر بشار اسد کو ہٹائے جانے کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، یہ ساری باتیں اس میں تھیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بشار اسد نے اپنی تقریر میں اقوام متحدہ یا عالمی برادری کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے ملک کے عوام کا بھی خیال رکھا ہے اور عالمی برادری کا بھی خیال رکھا ہے، اور امریکہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ خیر، میں یہاں پر جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا موجودہ صورتحال میں بشار اسد صاحب کی جو تجاویز ہیں یہ قابل عمل ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے معصوم لوگوں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے، ان مسائل کا حل صرف یہی ہے جو کچھ اسد نے بیان کیا ہے، جو تجاویز انہوں نے دی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی بھی تنازع ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے یہی فارمولہ صحیح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جنگ بندی کریں، جنگ کو ختم کریں، اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے باقاعدہ فضا پیدا کریں، مذاکرات میں یہ طے کریں کہ کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کس طریقے سے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تجاویز ہیں وہ امن کے قیام کے لیے، اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ تجاویز اگر آپ غور کریں تو تقریباً وہی ہیں جو اس سے پہلے ایران اپنے 6 نکاتی پروگرام میں پیش کر چکا ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ پوپ تک نے کی تھی کہ بھی یہ تجاویز جو ہیں وہ قابل عمل ہیں، وہ صحیح ہیں، اور جو مصری عیسائی ہیں انہوں نے بھی، ان کے بشپ نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ یہ صحیح تجاویز ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ تجاویز صحیح ہیں، یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ اس ملک میں امن کو قائم کر سکتے ہیں۔ سیاسی عمل جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ مذاکرات کے بعد طے کریں، اس کے بعد فضا ایسی پیدا کریں جس میں منصفانہ اور آزادانہ الیکشن ہو سکیں، جس میں یہ طے ہو سکے کہ عوام کے صحیح نمائندے کون ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ نمائندے جو ہیں وہ ملک کے لیے باقاعدہ ایک آئین طے کریں کہ وہ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق صدر اسد کے رہنے یا نہ رہنے کا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف شام کے عوام کو ہے، اس کا غیر ملکی طاقتوں سے، خاص طور پر مغربی طاقتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اور کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ دوسرے ملکوں کو کیا اختیار اور کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی یہ کہیں کہ فلاں ملک میں اس شخص کو صدر ہونا چاہیے، اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس کی حکومت ہونی چاہیے، اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا اختیار جو ہے وہ غیر ملکوں کو نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ یہ شام کے لوگوں کا اپنا اختیار ہے، وہ جس کو چاہیں اپنا سربراہ بنائیں، جس کو چاہیں وہ ریجیکٹ کر دیں۔ اگر عوام الیکشن میں، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن میں طے کرتے ہیں کہ اسد کو صدر نہیں ہونا چاہیے تو وہ نہیں رہیں گے۔ یہی بات صدر اسد نے کہی اپنی تجاویز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجاویز نہ صرف قابل عمل ہیں بلکہ صرف وہی تجاویز قابل عمل ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ملک اپنے ملکوں میں جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شام کے عوام کو بھی یہ اختیار دیں کہ وہ مناسب طریقے سے اپنے ملک میں جمہوریت کا آغاز کر سکیں، صحیح طریقے سے اپنے حکمرانوں کو چن سکیں، اپنے آئین کو طے کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں غیر ملکوں کو اس کا اختیار نہیں ہے، ان کو ہر طرح کی مداخلت جو ہے وہ بند کرنی چاہیے۔ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ غیر ممالک جو ہیں وہ شام میں باغیوں کو اسلحہ بھی فراہم کریں، پیسہ بھی فراہم کریں، اس کے بعد ان کی ترجمانی جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کریں۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیوں پسند کیا جا رہا ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ جناب میر طاہر صاحب، اب جبکہ بشار اسد صاحب نے امن فارمولہ بھی پیش کر دیا ہے، اس کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو باغی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کسی طرح کی آمادگی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ صدر بشار اسد کی تجاویز کا دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ ایران، روس، چین اور دیگر ملکوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب شام کا مستقبل امن کی طرف، شام کا مستقبل امن کی طرف جائے گا یا حالات مزید پیچیدہ ہوں گے؟
شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. در
آپ نے انتہائی اہم نکتے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ بشار اسد کی امن تجویز پر دو طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، بعض جو ممالک نے جو شام کے حامی ہیں، روس، چین اور ایران، انہوں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کو بحران کے حل کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغربی ممالک اور ان کے اتحادی اور سیرین نیشنل کونسل، جو اپنے آپ کو تمام شامی مخالفین کا نمائندہ کہتی ہے، اس نے اس کی مخالفت کی ہے، اور امریکیوں نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ صدر بشار اسد کی تجویز زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، اور برطانیہ اور ڈیوڈ کیمرون جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی موقف اختیار کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیشنل سیرین کونسل جو مخالفین کی ایک کونسل ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اب جو رد عمل اس حوالے سے سامنے آئے ہیں، ان کو اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں، تو اگر شام کے مستقبل کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس اس بات کی یہ ہے کہ مغرب اور ان کے عرب اتحادی، ان کی جو اسٹریٹجی ہے شام کے حوالے سے، وہ شام کے بشار اسد کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور وہ اسی راستے کے اور اسی کے حوالے سے وہ اپنی سارے پروگرام اور منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں صدر باراک اوباما کا دوسرا دور کے شاہد ہیں کہ جہاں وہ دوسری بار اقتدار میں آئے ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے دور میں بھی شام کے مسلح باغیوں کو مسلسل اسلحہ جاتی اور دوسری حمایت کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کا بھی اور انٹیلیجنس امداد بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ شام کے مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی پیش گوئی کرنا چاہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلح گروپ جو ہیں وہ کوئی بھی پرامن معاملے کا حل نہیں چاہتے، اور وہ مسلح تحریک کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ادھر حکومت شام جو ہے وہ بھی اس بات پر مصمم ہے کہ وہ آخری حد تک جائے گی تاکہ ملک کی وحدت اور سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔
آپ کا شکیل شمسی صاحب، اگلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ بشار اسد نے اپنی تقریر میں کہا، جو لب لباب تھا، کہ انتخابات ہم کرائیں گے۔ ظاہر ہے کہ انتخابات سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات میں بشار اسد کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ ہی بتائیں کہ اگر بشار اسد اور ان کے حامی، جو کہ بڑی تعداد میں ہیں، وہ شریک نہ ہوں، تو پھر کون ہے جو شام کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا؟ اور امریکہ کا یہ بیان کیا جو جمہوری اقدار ہیں اس کے مطابق ہے؟
دیکھیے لباس صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنی باتیں تھوپے گا، وہ مڈل ایسٹ میں، پورے میں، صرف شام میں ہی نہیں، مڈل ایسٹ میں پوری اپنی پالیسی تھوپے گا، اور وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہاں کون رول کرے گا، کون نہیں رول کرے گا۔ بہت دنوں تک اس نے کوشش کی، 33 سال تک ایران میں ناکام ہوا، لیکن اب وہ اور مزید گیم نہیں کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو اس کو ہٹانا ہے وہ ہٹے وہاں سے، اور وہ حکومت کرنے کا، چاہے وہ جمہوری طور سے بھی آئے، ابھی ابھی مصر میں اس کو دھوکہ ہو چکا ہے، तो वो ये नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में कोई ऐसा आदमी आ जाए कि जो उसके लिए नापसंदीदा या जो उसकी पॉलिसीज पर नहीं चल सकता या जो उसकी कठपुतली का रोल नहीं कर सकता। तो जमहूरियत अगर आए तो आधी अधूरी जमहूरियत आए, मतलब उस पर भी वो राजी नहीं है कि इलेक्शन में पार्ट ले, मतलब इलेक्शन का जो हक बुनियादी और पैदाइशी हक हर आदमी का है वो छीन ले उससे। क्यों भाई, उसको मालूम है कि अगर बशारुल असद, अंदर की बातें तो सीआईए के पास होती हैं और वही अमेरिका के पास पहुंचती है, कि अगर बशारुल असद इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद उनकी पार्टी जीत जाए, ये अमेरिका को मंजूर नहीं, क्योंकि फिर बात वहीं के वहीं रह जाएगी। इसलिए वो गैर जमहूरी तरीके इख्तियार करने पर पूरी तरीके से आमादा, और ये अमेरिका की हमेशा तारीख रही है, वो गैर जमहूरी हुकूमतों को आप देखिए किस तरीके से सपोर्ट करता है। खलीज की जो गैर जमहूरी हुकूमतें हैं वो उसकी आग का तारा है। तो जमहूरियत और अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है, अपने लोगों के लिए जमहूरियत है उनके पास, मुसलमानों के लिए जमहूरियत वो पसंद नहीं करते, या मुसलमानों के वास्ते जमहूरियत या जमहूरी हक देना ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है ना अमेरिका के लिए पसंदीदा अमल है।
जी बहुत शुक्रिया आपका। कैसर इमाम साहब, अब जबकि वाज़े तौर पर ईरान, रूस और चीन या जैसे बहुत से और बेशुमार मुल्कों अगर नाम लिया जाए जो नेम के ममालिक हैं, नवाबस्ता तहरीक के ममालिक हैं, सब ने बशार असद की तजावीज़ की हमायत का ऐलान कर दिया है, और अमेरिका और उसके चंद एक इत्यादियों ने मुखालफत का ऐलान कर दिया है, तो अब जो मैदानी सूरत हाल है शाम की, हर एतबार से, सियासी और जंगी और सफारतकारी के ताल्लुक से, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप उसको?
देखिए, मैं समझता हूँ कि सदर असद ने जो तजावीज़ पेश की हैं उन्होंने इसमें ख़ास तौर पर इस बात का इरादा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में बहुत से काम हो जाएं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ये जानते, हालांकि सबको इल्म है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका जो है वो बहरहाल डोमिनेट कर रहा है हर मामले को, लेकिन इसके बावजूद असद ने अगर इसको बारे में ये बात कही है तो उनको पता है कि चाइना और रूस बड़ी हद तक इन तजावीज़ को भी सामने रखेंगे और उसकी हिमायत भी करेंगे, और उसके अलावा बैन अलाक़वामी सतह पर कोई मुल्क जो है वो अगर मंतकी तौर पर, मुदल्लल तौर पर चाहे तो इन तजावीज़ की मुखालफत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये तजावीज़ नहायत मंतकी हैं, हकायक के नहायत करीब हैं। इसलिए वो इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि बैन अलाक़वामी सतह पर जो भी चाहे, जो मुल्क भी चाहे, वो अपनी तजावीज़ बेशक दे और खुलकर बात करे, लेकिन जाहिर है कि जो मुल्क अमेरिका के ज़ेर असर हैं वो किसी तरह की भी मंतकी या किसी तरह की भी मुदल्लल बात जो है वो करना पसंद नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ ये तय कर चुके हैं कि भी इस मामले को अपने तरीके से हल करना है, अपने तरीके के, अपने पहचान के लोगों को सामने लाना है, और असद की हुकूमत को ख़त्म करने के वो दरपाय हैं। ये मगरबी मुल्कों का एक तयशुदा फार्मूला बन चुका है, उनका ये प्लान बन चुका है, वो इस बारे में पीछे नहीं हटेंगे। बैन अलाक़वामी सतह पर रूस और चीन जो हैं ख़ास तौर पर, और दूसरे मुल्क ईरान ख़ास तौर पर, वो इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं और जिनका बहुत असर रसूख है यूएनओ में भी, वो इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे, और वो ख़ास तौर पर अगर चाइना और रूस हमायत कर रहे हैं और ईरान अगर हमायत कर रहा है तो ये तो उनके लिए और भी कड़वी बात है, वो इस गोली को आसानी से निगल नहीं सकते। जी
जी, मीर ताहिर साहब, मुबसरीन का ये कहना है कि बशार असद की तकरीर से ख़ुद शाम के अंदर जो मुसल्ला मुखालिफीन हैं उनको भी बहुत मायूसी हुई है, और उनके जो सरपरस्त हैं अमेरिका और जैसे दीगर ममालिक उनको भी मायूसी हुई है। तो ये जो मायूसी पैदा हुई है शाम की हुकूमत और आवाम के मुखालिफीन में, इसकी क्या वजह है, कौन सी बात थी, कौन से नुकात थे उनके खिताब में जिसकी वजह से इन लोगों में मायूसी पैदा हुई आपके ख्याल में?
ببینید آقای بشار اسد یکی از محورهای اصلی سخنرانی
بشار اسد کی تقریر کا اصلی ایک محور یہ تھا کہ انہوں نے یہ کھل کر کہا کہ شام کو تکفیریوں کے حملے کا سامنا ہے اور یہ واقعہ نے ایک اہم اور صحیح نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے اس وقت دنیا کے 20 یا 15 ملکوں کے تکفیری اور سلفی جنگجو جو ہیں وہ شام میں داخل کرا دیے ہیں میں نے تو یہ تک بھی پڑھا ہے خبر میں کہ کہ 20 ممالک کے 20 سلفی افراد سلفی ناروے سے آئے ہیں جو وہاں پر لڑنے کے لیے, تو واقعا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ناروے سے آئے. بہرحال کتنے لوگ قفقاز سے آنے والے دہشت گرد مارے گئے, کتنے سعودی عرب کے لوگ شام میں مارے گئے. مجموعی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو مختلف ملکوں کے شہری, عربستان, افغانستان, صومالیہ, لیبیا, چین اور یورپی ملکوں اور دیگر ملکوں سے تکفیری جنگجو, تک میں بھول رہا تھا یہاں پر کہ پاکستان کے طالبان اور افغانستان کے طالبان شام پہنچے ہیں, اور اس وقت شام کے عوام کے بھیس میں یا نام لے کر وہاں پر لڑ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا شام کے عوام تکفیری جنگجوؤں کو جو ان کو قتل کر رہے ہیں اور انتہائی وحشیانہ اقدامات عوام کے خلاف کر رہے ہیں اور ان کے لوٹ مار کر رہے ہیں, حتیٰ کہ عصمت دری کے واقعات میں شامی قوم کے ساتھ ملوث ہیں ان کی خواتین کے ساتھ, تو کیا ان کو شامی عوام نے بلایا ہے؟ بشار اسد صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اس بات کا بات کی جانب کھل کر اشارہ کیا ہے کہ ہم سفارتی طریقہ کار اور سفارتی رائے حل اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم صرف انہی لوگوں کا سے ہم جو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے جن کے ہاتھ عوام کے خون سے رنگین ہیں ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, باقی تمام لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا انہوں نے پوری طرح سے ایک خط فاصل کھینچ دی ہے کہ ہم کن سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے دہشت گردوں اور اپنے مخالفین کے درمیان لائن کھینچ دی اور فرق واضح کر دیا ہے. اور انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہماری پیشنہاد اور ہماری تجاویز اس گروہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی, کہ یعنی دہشت گردوں کو یہ قبول نہیں ہوگی. اس میں جیسے النصر گروپ جو القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے کہ جس کے دہشت گردوں نے جو تکفیری ہیں انہوں نے شامی عوام کے حق میں بہت برا کیا ہے اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک رکھا ہے. ماضی کے تجربات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سلفی عناصر اور تکفیری عناصر دوسرے مسلمانوں کے برخلاف صرف اپنے تشدد کے اور اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں.
شکیل شمسی صاحب, فلسطین کے مسائل پر آپ کی گہری نظر ہے, بے شمار مقالے بھی کتابیں بھی آپ کی آ چکی ہیں, اور یہ سوال ظاہر ہے آپ سے کرنے میں دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. بشار اسد نے ایک بڑا رزمیہ اور بہت ہی حماسی جملہ کہا اپنی تقریر میں کہ جولان ہماری ملکیت ہے اور فلسطین ہمارا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو انصاف پسند اور منصف مزاج مبصرین ہیں اور دنیا کی رائے سب جانتی ہے کہ آج بشار اسد کے گرد یا شام کی حکومت اور عوام کے گرد گھیرا جو تنگ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس بنا پر کہ شام اور شام کی حکومت فلسطین کی حامی اور اسرائیل کے خلاف ہے. اتنے 21 مہینے سے بحران کا سامنا کرنے اور قتل و خونریزی اور متعدد بے شمار مسائل اور آلام کا سامنا کرنے کے بعد بھی بشار اسد کا یہ کہنا کہ جولان ہماری ملکیت اور فلسطین ہمارا مسئلہ ہے, کس چیز کی غم ماضی کرتا ہے؟
دیکھیے, جو جولان والی بات انہیں نے کہی وہ اس لیے کہی کہ ان جو حقیقت ہے اس سارے قضیے کی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایک نرم اسٹیٹ چاہیے ہے شام کے بدلے میں, جہاں پر شام پر ایک ایسی حکومت قابض ہو جس کا رویہ اسرائیل کے تئیں بہت نرم ہو, اور اسی لیے وہ سارا, کیونکہ جولان ہائٹس پر جو سیریا کا دعویٰ ہے اس کو اسرائیل نہیں مانتا اور اس کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی حالت میں, اور کوئی ایسی حکومت آئے کہ جو آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے اور جانے دے کہ 1967 میں جو ہوا سو ہوا بھول جاؤ اور وہ جولان ہائٹس اس کے پاس رہے. دوسری بات جو انہیں فلسطین کے سلسلے میں کہی ہے, क्योंकि शुरू से एक शाम ऐसा मुल्क है कि जिसने हमास के लीडरों को पनाह दी अपने आप, हमास के लीडरों को दुनिया के शर से महफूज रखा, हानिया को, इस्माइल हानिया को कितने दिनों तक उसी ने रखा, और हजारों लाखों फिलिस्तीनियों को जब निकाला जा रहा था लबनान से, जब इसराइल की फौजें निकाल रही थी, उस वक्त भी शाम ने कितनों को पनाह दी और आज भी वहां पनाह गजी हैं। और इसीलिए देखिए आपके एक जो वहां की सबसे ज्यादा जो वहां का मुसल्ला जंगजू ग्रुप है उसने एक नई टेक्निक इख्तियार की है। वो क्या करता है कि शामी फौजों से लड़ने के लिए उन जगहों का इंतखाब करता है कि जहां पर पनागजीनों के कैंप हैं, जहां पर फिलिस्तीनी पनागजीनों के कैंप हैं, ताकि यह तासुर जाए कि फिलिस्तीनी पनागजी उनके साथ लड़ रहे हैं, जो वहां के ऊपर रह रहे हैं। तो सबको मालूम है, जो बागी हैं उनको भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, इसराइल को भी मालूम है कि बशार अल असद के होते हुए इसराइल के लिए एक सॉफ्ट स्टेट कभी शाम नहीं हो सकता। सारा झगड़ा इसी बात का है कि एक सॉफ्ट स्टेट चाहिए है कि जो शाम के रूप में इसराइल को मिले और इसराइल बिल्कुल उससे वैसे ही ताल्लुकात पैदा कर ले जैसा कि हुस्नी मुबारक के जमाने में मिस्र के साथ थे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, वरना काहे की दुश्मनी है हाफिजुल असद से, बशार अल असद से कोई दुश्मनी नहीं है, बस दुश्मनी यही है कि एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए उनको, एक सॉफ्ट वो चाहिए, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसराइल वो जो वहां पर फिलिस्तीनी है वो भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए और फिलिस्तीनियों को किसी सूरत से इनसे मुनहरिफ कर दिया जाए। लेकिन अपनी तकरीर में बहुत समझदारी के साथ ये बात शामिल करके फिलिस्तीनियों में अपना मैसेज भेज दिया कि फिलिस्तीनियों के साथ शाम उसी तरह खड़ा है जैसे कि इससे पहले खड़ा था।
जी कैसर इमाम साहब, बशार असद साहब ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि हम इलाके की जो इस्लामी मुजाहमती क़वतें हैं यानी फिलिस्तीन, हमास, जिहाद इस्लामी, हिज़्बुल्लाह, या वो क़वतें जो साम्राज्य और सहयूनियत के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हम उनकी हिमायत तैयार कर देंगे, वो भूल कर रहे हैं, वो वहम और गलत फहमी में मुबतला हैं। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि फ़िलिस्तीन हमारा मसला है और फ़िलिस्तीन की जो तंजीमें हैं, मुज़ाहमती तहरीकें हैं, उनके लिए हमारी हमायत जारी रहेगी। उनके इस बयान से आप क्या समझते हैं कि जो खामियाजा अपनी इसी हमायत की बुनियाद पर वो भुगत रहे थे, तो अब आलम इस्लाम में, मुस्लिम रायम्मा में, या दुनिया के जो बेदार ज़मीर और हुर्रियत पसंद लोग हैं, क्या मैसेज जाएगा, क्या पैगाम जाएगा उनके इस बयान से?
देखिए, सदर असद ने अपने पैगाम में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कही है कि अगरचे शाम में मसाइल मौजूद हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात पर ये बात कही है कि शाम के मसाइल को शामी अवाम ने हल करना है, गैर ममालिक ने हल नहीं करना, और चूंकि शाम के मामलात में सबसे ज़्यादा मुदाखलत करने वाले जो लोग हैं उनमें इसराइल जो है वो सबसे पहले आता है, और बाकी जो मुल्क हैं वो इसराइल की हिमायत की बिना पर शाम की मुखालफत करते हैं। सो इसराइल जो है उसको ये मुल्क जो है वो एक आंख नहीं भाता, पहले दिन से नहीं भाता। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही जो इसराइल का जो शाम का जो सही दुश्मन है उसको उसकी सही तरीके से उसको पिन पॉइंट किया है और उसको ये मैसेज दिया है कि अमन का दुश्मन ये मुल्क है और इसके साथ जो भी जाएगा वो भी अमन का दुश्मन होगा। मैं समझता हूँ कि असद का ये पैगाम जो है वो दुनिया के सारे ममालिक को की आंखें खोल सकता है, खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए, इसलिए कि इसराइल जो है वो इस इलाके में सबसे बड़ी अहम ताकत है जो बदमनी पैदा कर रही है उन मुल्कों में जो उनके मुखालिफ हैं, जो हकायक और इंसाफ चाहते हैं, और जो मुल्क अमेरिका और मगरबी ताकतों के पिट्ठू बन चुके हैं वो भी इसराइल की बुनियादी तौर पर हमायत करते हैं और इसीलिए वो शाम की मुखालफत भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि सदर असद का ये पैगाम जो है वो बड़ा वाज़े है कि शाम के मसाइल को शामी अवाम ने हल करना है, और जहाँ तक ताल्लुक़ है जुलान का और फ़लस्तीन का, वो शाम के मसाइल हैं, शाम ही को ये मसाइल हल करने, पहले दिन से शाम वाहिद मुल्क है जो पहले दिन से इसराइल फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये पैगाम देकर सिर्फ इरादा किया है इस बात का कि शाम अपने मौक़िफ से पीछे नहीं हटा, जिस तरह से इसराइल जो है वो पहले दिन से शाम का मुखालिफ है, इसी तरह से शाम भी समझता है कि इसराइल की جو مخالف جو حمایت کرنے والے ہیں وہ امن کے دشمن ہیں اور امن کے دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ صاف ہونا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. میر طاہر صاحب, ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت بچا ہے, میں 3 منٹ میں آپ سے سوال بھی کروں گا, جواب بھی چاہوں گا. شام کے صدر بشار اسد نے جو فلسطین کے تعلق سے اپنا بیان دیا ہے اور جس طرح سے اپنے اصولی موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 21 مہینے تک اتنے مسائل جھیلنے کے بعد پھر اس طرح کا بیان دینا کیا معنی دیتا ہے آپ کے خیال میں, اس کا کیا مفہوم ہے آپ کے خیال میں؟
خوب, در واقع آقای بشار اسد با اعلام حمایت علنی از
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشار اسد نے فلسطین کی امنگوں کی حمایت کا اعلان کر کے مغرب اور اس اسرائیل کے دیگر اتحادیوں کو پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تمام تر دباؤ جو انہوں نے اس شام کی حکومت پر ڈالا ہے اب تک 20 سال کے حوالے سے کہ شام بدستور حزب اللہ اور فلسطین کی حمایت اور حماس کی حمایت پر قائم ہے اور اسرائیل کے اور امریکہ کے سازشوں کا پوری طرح سے مقابلہ کرتا رہے گا. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ شام کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ دراصل وہ تحریک مزاحمت اور اسرائیل کے درمیان جو خط حائل ہے, جو لائن بنی ہوئی ہے تحریک مزاحمت اور اسرائیل کی, اس کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے کہ یعنی خطے کے اندر جو ہے وہ تحریک مزاحمت باقی نہ رہے اور دراصل تحریک مزاحمت اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر قائم کرنے کی ایک کوشش ہے کہ شام کو حذف کر کے ایک بفر زون قائم کر دیا جائے جو تاکہ اسرائیل اس سے محفوظ رہے اور تحریک مزاحمت جو ہے وہ بشار اسد کی حکومت ختم ہونے کی صورت میں تحریک مزاحمت خطے میں کمزور پڑ جائے, لیکن بشار اسد نے اس بات کو اعلان کر دیا.
بہت شکریہ آپ کا جناب میر طاہر صاحب, اور اسی طرح سے ہم دہلی میں جناب شکیل شمسی صاحب کے شکر گزار ہیں اور لندن اسٹوڈیو میں جناب قیصر امام صاحب کے. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور جس طرح سے صدر بشار اسد نے فلسطین کے تعلق سے ایک بار پھر شام کے اور اپنی حکومت کے اصولی موقف کا اعادہ کیا اور شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے جس طرح سے 6 مرحلے پر یا 3 مرحلے پر مشتمل تجاویز پیش کی ہیں, اس سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے عوام کی امنگوں ان کے عزائم کی ترجمانی کی بلکہ گیند اب خود مخالفین کے پالے میں اور ان کے آقاؤں اور سرپرستوں کے پالے میں پھینک دیے اور یہ ان کے آقاؤں اور ان کے مخالفین کے لیے بڑی دشوار صورتحال ہے, چونکہ انہوں نے جو تجویز رکھی ہے وہ دنیا کا ہر ذی شعور انسان, بہت ہی معمولی سی در کو سوچ رکھنے والا انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ شام کے بحران کے حل کا نہیں. اگر امریکہ اور اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ شام کے معاملے کو فوجی طریقے سے حل کر لیں گے تو 22 مہینے کا وقت بہت ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.